السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ 1 ستمبر تک افغان امن سمجھوتا طے پا جائے گا. اور واشنگٹن میں تعینات پاکستان کے سفیر نے وائس آف امریکہ سے باتیں کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات اب بہتر ہو رہے ہیں. امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے, جو اس وقت نئی دہلی کے دورے پر ہیں, وزیر اعظم نریندر مودی, وزیر خارجہ ایس جے شنکر اور قومی سلامتی کے مشیر اجی ڈول سے ملاقات اور تبادلہ خیال کیا ہے. پاکستان کے جنوب مغربی صوبے بلوچستان کے ضلع لورالائی میں پولیس لائن پر مسلح خودکش حملے میں ایک پولیس اہلکار ہلاک اور 3 دیگر زخمی ہو گئے ہیں. افغانستان میں نیٹو کی قیادت والے سیکیورٹی اتحاد نے بتایا ہے کہ ملک کے مشرقی حصے میں چھپ کر کیے جانے والے حملے میں 2 امریکی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں. فلسطینی شہری اس اقتصادی منصوبے کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں جسے وائٹ ہاؤس کی جانب سے فلسطینی علاقوں اور پڑوسی عرب ریاستوں میں سرمایہ کاری کے لیے $50 ارب کے بندوبست کے لیے لانچ کیا جا رہا ہے. اس ہفتے جاپان میں G20 اجلاس کے موقع پر امریکہ اور چین کے سربراہان کی ملاقات ہوگی. یہ تین شہ سرخیاں تفصیل کچھ دیر کے بعد. امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ 1 ستمبر تک افغان امن سمجھوتا طے پا جائے گا, جو ان کے بقول یقینی طور پر ہمارا مشن ہے. منگل کے روز کابل میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں پاکستان کا کردار اہم ہے جس ضمن میں پیش رفت ہوئی ہے. آئندہ ماہ قطر میں بین الاقوامی مذاکرات منعقد کرانے پر وزیر خارجہ نے جرمنی کے عزم کا خیر مقدم کیا. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ مربوط امن سمجھوتے کے نظام الاوقات اور سیاسی لائحہ عمل پر متفق ہونے کے حوالے سے امریکہ بھی بین الاقوامی افغان امن مذاکرات کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ امریکہ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ مذاکرات کے نتائج سے متعلق ہدایات دیں. مائک پومپیو نے کہا کہ جیسا کہ صدر ٹرمپ کہہ چکے ہیں, امن کی گھڑی قریب آ چکی ہے. ہم اس بات پر متفق ہیں کہ امن ہماری اولین ترجیح ہے, اور یہ کہ افغانستان کی سرزمین پھر کبھی بین الاقوامی دہشت گردی کا مرکز نہیں بنے گی. وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ افغانستان میں 4 عشروں سے جاری جنگ کا خاتمہ چاہتا ہے. خواتین کے حقوق کے لیے سرگرم خاتون حمیرا ثاقب نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ وزیر خارجہ نے افغان سول سوسائٹی کے سرگرم کارکنوں سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ افغان خواتین اب پہلے سے زیادہ مضبوط ہیں اور اپنے حقوق کے لیے جنگ لڑ سکتی ہیں. افغان صدارتی ترجمان ہارون چخان سوری نے بتایا کہ وزیر خارجہ مائک پومپیو نے صدر غنی, چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ اور سابق صدر حامد کرزئی سے منگل کے روز صدارتی محل میں ملاقات کی, جس دوران انہوں نے پرامن انتخابات اور امریکہ اور افغانستان کے درمیان مزید تعاون پر بات کی. واشنگٹن میں تعینات پاکستان کے سفیر اسد مجید خان نے وائس آف امریکہ سے باتیں کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں. انہوں نے بتایا کہ دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی عملے کی بلا اجازت نقل و حرکت کا دائرہ محدود رکھنے اور پاکستانی سفارتی عملے کے لیے ٹیکس استثناء ختم کرنے جیسے معاملات کے حل پر بات چیت جاری ہے, مگر تعلقات کی نوعیت مثبت ہے. ان کا کہنا تھا,
پاکستان امریکہ تعلقات بڑے اہم ہیں, ہمارے دونوں ملکوں کے لیے بہت اہم ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے تعلقات جو ہیں, اگر آپ 1 سال پہلے سے ان کا تقابل اور موازنہ کریں تو یقیناً بہت بہتر ہیں.
امریکہ اور پاکستان کے درمیان بحث کا ایک موضوع ہے ڈاکٹر شکیل آفریدی, جن کی سزا کے خلاف اپیل پر سماعت پشاور ہائی کورٹ میں کی جا رہی ہے. وائس آف امریکہ نے واشنگٹن میں پاکستانی سفیر سے پوچھا کہ ڈاکٹر شکیل آفریدی کی رہائی کے بارے میں امریکہ کے ساتھ کیا بات چیت ہو رہی ہے. تو ان کا کہنا تھا,
ڈاکٹر شکیل آفریدی جو ہیں وہ پاکستان میں انڈر ٹرائل ہیں اور ایک لیگل اور جوڈیشل پروسیس ہے پاکستان میں, اور اس میں میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی ایسی بات کرنے والی بات ہے.
یہ تھے امریکہ میں پاکستان کے سفیر. پاکستان کے جنوب مغربی صوبے بلوچستان کے ضلع لورالائی میں پولیس لائن پر مسلح خودکش حملے میں ایک پولیس اہلکار ہلاک اور تین دیگر زخمی ہو گئے ہیں. ضلع لورالائی اور اس سے متصل اضلاع میں رواں سال کے دوران یہ چھٹا حملہ ہے جس میں سیکیورٹی اہلکاروں سمیت دو درجن سے زائد افراد ہلاک ہوئے ہیں. اس کی تفصیلی رپورٹ بھی کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے. اور افغانستان میں نیٹو کی قیادت والے سیکیورٹی اتحاد نے بتایا ہے کہ ملک کے مشرقی حصے میں چھپ کر کیے جانے والے حملے میں دو امریکی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں. اس طرح اس سال کے شروع سے اب تک ہلاک ہونے والے نو امریکی فوجیوں کی تعداد نو ہو گئی ہے. امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے امریکی فوجیوں کی ہلاکت کو انتہائی افسوسناک قرار دیا ہے اور لواحقین سے تعزیت کی ہے. بدھ کے روز ایک بیان میں ایانتی مشن نے بتایا کہ مرنے والے فوجیوں کی شناخت اس وقت تک نہیں بتائی جائے گی جب تک ان کے خاندان والوں کو اطلاع نہیں دے دی جاتی. انہوں نے یہ تفصیل بھی نہیں بتائی کہ یہ فوجی کہاں اور کب ہلاک ہوئے. طالبان نے ایک مختصر بیان میں کہا ہے کہ ان کے جنگجوؤں نے منگل کے روز مشرقی افغان صوبے وردک میں چھپ کر حملہ کر کے دو امریکی فوجیوں کو ہلاک کیا ہے. باغیوں کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بتایا کہ یہ حملہ سید آباد ضلع میں ہوا. یہ فوری طور پر واضح نہیں ہو سکا کہ مجاہد کا بیان اسی واقعے کے بارے میں جس کا ذکر اتحاد نے کیا ہے. امریکی اور ایرانی عہدیدار ایک دوسرے کو لفظی دھمکیاں دے رہے ہیں لیکن ساتھ ہی ان کا اصرار ہے کہ وہ جنگ نہیں کرنا چاہتے. ایران کے رہبر اعلی آیت اللہ علی خمینائی نے بدھ کے روز امریکہ کو تان و تشنی کا نشانہ بنایا. چند روز پہلے امریکہ نے خمینائی پر مالی پابندیاں عائد کی تھیں. ایرانی حکومت کے ایک عہدیدار کے حوالے سے کہا گیا کہ خمینائی کے خلاف پابندیاں ملک پر حملے کے مترادف ہیں, جبکہ ایران کے صدر حسن روحانی نے ٹیلی ویژن پر ایک خطاب میں وائٹ ہاؤس کے اس اقدام کو انتہائی احمقانہ اور وحشیانہ قرار دیا. ایرانی صدر نے کہا کہ ان کا ملک جنگ نہیں چاہتا لیکن کسی بھی جارحیت کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا. اس سے پہلے منگل کو اپنے ٹویٹ میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ اگر ایران نے امریکہ سے متعلق کسی بھی چیز پر کوئی حملہ کیا تو اسے پوری قوت سے جواب دیا جائے گا, جس کے نتیجے میں اس کا نام و نشان بھی مٹ سکتا ہے. سلسلہ وار ٹویٹس میں صدر کا کہنا تھا کہ ایران کی قیادت صرف طاقت اور قوت کی زبان سمجھتی ہے اور اسے اس حقیقت کا ادراک ہونا چاہیے کہ امریکہ دنیا کی سب سے بڑی طاقتور فوج رکھتا ہے. انہوں نے کہا کہ ایرانی حکومت اپنے تمام تر وسائل دہشت گردی پر صرف کر رہی ہے اور ایرانی عوام بلا وجہ مصیبتیں جھیل رہے ہیں. بعد ازاں منگل کی شام وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران جو بھی چاہے امریکہ اس کے لیے تیار ہے, اور اگر وہ مذاکرات چاہتا ہے تو اسے امریکہ کو بتا دینا چاہیے. امریکہ میں سن 2016 کے صدارتی انتخابات میں روس کی مداخلت کی تحقیقات کرنے والے خصوصی تفتیش کار رابرٹ مولر نے کانگریس کے سامنے پیش ہو کر بیان حلفی دینے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے. کانگریس کے ایوان نمائندگان کی کمیٹی برائے عدلیہ اور انٹیلیجنس کمیٹی کے ڈیموکریٹ سربراہان کے مطابق رابرٹ مولر 17 جولائی کو دونوں کمیٹیوں کے مشترکہ اجلاس میں شریک ہوں گے. رابرٹ مولر نے رواں ماہ مارچ میں اپنی تحقیقات مکمل کرنے کے بعد رپورٹ اٹارنی جنرل کو پیش کر دی تھی, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر انتخابات سے قبل یا اس کے دوران روس کے ساتھ ساز باز کرنے کا الزام ثابت نہیں ہوا ہے. بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے بدھ کے روز کہا ہے کہ انہیں پچھلے ہفتے ایک مسلمان شخص کی ہلاکت پر تکلیف پہنچی ہے جسے بری طرح سے زد و کوب کیا گیا اور ہندو نعرہ لگانے پر مجبور کیا گیا. اس سیکولر ملک میں بڑھتے ہوئے فرقہ وارانہ فسادات کا یہ تازہ ترین واقعہ ہے. مودی کو اس تنقید کا سامنا ہے کہ وہ مسلمانوں اور دوسری اقلیتوں کو نشانہ بنانے والے ہندو انتہا پسندوں کے خلاف سخت بیان نہیں دیتے, لیکن بدھ کے روز انہوں نے اس ظالمانہ حملے کے مرتکب افراد کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دیا. پولیس نے جھارکھنڈ میں اس حملے میں ملوث 11 افراد کو گرفتار کر لیا ہے, جس میں اصل ملزم بھی شامل ہے جو سوشل میڈیا پر مشہور ہونے والی ایک ویڈیو میں تبریز انصاری پر ظلم کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ 24 سالہ تبریز انصاری پر گاؤں والوں نے چوری کا الزام لگایا تھا۔ اسے ایک کھمبے کے ساتھ باندھ کر 12 گھنٹے تک مارا گیا، جس کے بعد پولیس نے اسے گرفتار کر لیا اور جہاں اس کی ہلاکت ہو گئی۔ بھارت کے وزیر داخلہ امیت شاہ 2 روزہ سرکاری دورے پر سری نگر پہنچ گئے ہیں۔ وہ یہاں ام عامہ کی صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ اعلی سیکورٹی حکام کے علاوہ وہ سیاسی لیڈروں سے بھی مل رہے ہیں۔ اس بارے میں ایک رپورٹ ہم کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔
اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر اب نیوز بلٹنز بھی۔ پیر سے جمعہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8, 9, 10 اور 11 بجے۔ ہمارے فیس بک پیج کی آئی ڈی ہے www.facebook.com/voaurdu۔ تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھیے ہمارے فیس بک لائیو بلٹنز۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ جیسا کہ پروگرام کے شروع میں ہم نے آپ کو اطلاع دی کہ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ 1 ستمبر تک افغان امن سمجھوتا طے پا جائے گا، جو ان کے بقول یقینی طور پر امریکہ کا مشن ہے۔ منگل کو کابل میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کا کردار اہم ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ کا یہ بیان افغانستان کے صدر اشرف غنی کے دورہ پاکستان سے 2 روز پہلے سامنے آیا ہے۔ صدر غنی پاکستان کے 2 روزہ سرکاری دورے پر جمعرات کو پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ اسلام آباد سے اس کی تفصیل بتائیں گے محمد جلیل۔
امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پامپیو کا یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب رواں ہفتے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں امریکہ اور طالبان کے درمیان امن بات چیت کا تازہ دور شروع ہو رہا ہے۔ مائک پامپیو نے کابل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ چکے ہیں کہ امن کی گھڑی قریب آ چکی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ اس بات پر متفق ہیں کہ امن ہماری اولین ترجیح ہے اور افغانستان کی سرزمین پھر کبھی بین الاقوامی دہشت گردی کا مرکز نہیں بنے گی۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پامپیو نے اس حوالے سے ایک دوسرے سے جڑے 4 معاملات کا ذکر کیا، جن میں انسداد دہشت گردی، غیر ملکی افواج کی موجودگی، افغانوں کے مابین بات چیت اور جنگ بندی کا معاملہ بھی شامل ہے۔ تاہم مائک پامپیو نے کہا کہ انہوں نے طالبان پر یہ واضح کر دیا ہے کہ امریکہ افغانستان سے اپنی افواج ہٹانے پر تیار ہے۔ تاہم انہوں نے یہ بات واضح کی کہ ابھی تک اس کے لیے کسی نظام الاوقات پر اتفاق نہیں ہوا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ تمام فریقین اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ دہشت گردی اور غیر ملکی فورسز کی موجودگی کے بارے میں امریکہ اور طالبان کے درمیان معاملہ طے پانے کے نتیجے میں ان کے بقول افغانوں کے مابین مذاکرات کے دروازے کھل جائیں گے۔ دوسری طرف افغانستان کے صدر اشرف غنی پاکستان کے 2 روزہ دورے پر جمعرات کو اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ اس دورے کے دوران ایک اعلی سطح کا افغان وفد بھی صدر غنی کے ہمراہ ہوگا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے جاری ایک بیان کے مطابق اسلام آباد میں قیام کے دوران افغان صدر اشرف غنی اپنے پاکستانی ہم منصب عارف الوی اور وزیر اعظم عمران خان سے بھی ملاقات کریں گے۔ پاکستانی دفتر خارجہ کا مزید کہنا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان صدر اشرف غنی کے دورے پاکستان کے دوران وفود کی سطح پر بات چیت ہوگی، جس کا محور مختلف شعبوں بشمول تجارت، سلامتی، امن و مصالحت اور عوامی رابطوں کا فروغ شامل ہے۔ افغان صدر اشرف غنی ایک ایسے وقت پاکستان کا دورہ کریں گے جب افغان امن عمل کی کوششیں تیز ہو گئی ہیں۔ اس تناظر میں تجزیہ کار صدر اشرف غنی کے دورے پاکستان کو اہم قرار دے رہے ہیں۔ سلامتی کے امور کی تجزیہ کار ماریا سلطان نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
اشرف نہیں ہے. اس سے پہلے جو جتنی بھی اخوان لیڈرشپ پاکستان آئی ہے وہ اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ پاکستان ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے افغانستان کے اندر امن کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ جب تک آپ اخوان ریاست کی معاشی مستقبل اور سیاسی مستقبل کے لیے واضح اقدامات نہیں اٹھاتے تب تک کہ ممکن نہیں ہے کہ افغانستان کے اندر مستقل بنیادوں کے اوپر کوئی سیاسی حل نکلے.
پاکستان کے دفتر خارجہ کے مطابق صدر اشرف غنی اپنے دورہ پاکستان کے دوران لاہور بھی جائیں گے جہاں وہ ایک تجارتی فورم میں شرکت کریں گے جس میں پاکستان اور افغانستان کی تاجر برادری کے نمائندے شرکت کریں گے. صدر اشرف غنی کا یہ پاکستان کا تیسرا دورہ ہوگا جو حالیہ مہینوں میں اسلام آباد اور کابل کے درمیان ہونے والے اعلی سطح کے رابطوں کا تسلسل ہے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے جو اس وقت نئی دہلی کے دورے پر ہیں, وزیر اعظم نریندر مودی, وزیر خارجہ ایس جے شنکر اور قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈول سے ملاقات اور تبادلہ خیال کیا ہے. بات چیت کے دوران باہمی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے سمیت عالمی اور علاقائی امور بھی زیر بحث آئے. نئی دہلی سے اس کی تفصیل بتائیں گے سہیل انجم.
بھارت اور امریکہ کے وزرائے خارجہ ایس جے شنکر اور مائک پومپیو کے درمیان وسیع تر مذاکرات میں باہمی دلچسپی کے امور کے علاوہ انڈو پیسیفک, ایران اور افغانستان کے مسئلے پر بھی تبادلہ خیال ہوا. دونوں ملک کس طرح معاشی ترقی کر سکتے ہیں اس پر بھی بات چیت ہوئی. مذاکرات کے بعد ایک مشترکہ نیوز کانفرنس میں ایس جے شنکر نے کہا کہ دونوں ملکوں نے دفاع, توانائی, تجارتی امور اور اس کے ساتھ ہی امریکہ میں بھارتی تارکین وطن, طلبہ اور بھارتی تجارت جیسے عوامی مسائل پر بھی تبادلہ خیال کیا. مائک پومپیو نے اس کا اعتراف کیا کہ تجارتی امور پر بھارت کے ساتھ امریکہ کے اختلافات ہیں, لیکن یہ کہتے ہوئے ان کو ہلکا کرنے کی کوشش کی کہ بڑے دوستوں میں اختلافات ہوتے ہی ہیں. دونوں وزرا نے اسے اتفاق کیا کہ وہ ان اختلافات کو دیکھیں گے اور انہیں دور کرنے کی کوشش کریں گے. انہوں نے بھارت اور روس کے درمیان $5 بلین پر مشتمل S-400 دفاعی نظام کے سودے پر بھی باہمی اختلاف کا اعتراف کیا اور اسے بھی دور کرنے کے عزم کا اظہار کیا. تاہم ایس جے شنکر نے یہ واضح کیا کہ اس معاملے میں بھارت اپنے قومی مفادات کے تحت فیصلہ کرے گا. امریکہ چاہتا ہے کہ بھارت یہ سودا منسوخ کر دے ورنہ اسے امریکی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ایس جے شنکر نے دہشت گردی سے متعلق امور پر امریکی حمایت کی ستائش کی. ایک سینئر تجزیہ کار قمر آغا نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دوست ملکوں میں اختلافات بھی ہوتے ہیں مگر وہ باہمی تعلقات کی راہ میں آڑے نہیں آتے.
ہمارے ڈفرینسز ہیں, امریکہ کو بھی ہم سے کچھ چیزوں پہ اختلافات ہیں, اس کے لیے بات چیت جاری رہے گی. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ ہمارے اسٹریٹجک الائی ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارا $150 بلین کے تقریباً امریکہ کے ساتھ ٹریڈ ہے, پھر ہمارا وہ ایک امپورٹنٹ ڈیفینس پارٹنر کی شکل میں بھی مرج ہو رہے ہیں. ہماری ڈیفینس سپلائیز کافی بڑی ہیں جو وہاں سے آ رہی ہیں.
انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر امریکی پابندیوں کی وجہ سے بھارت کو ایرانی تیل کی سپلائی بند ہو جاتی ہے تو اس سے بھارت کو زبردست نقصان ہوگا. مائک پومپیو منگل کی شب میں نئی دہلی پہنچے تھے. وزیراعظم نریندر مودی اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس ہفتے جاپان میں ہونے والے گروپ 20 کے سربراہ اجلاس میں ملاقات کریں گے. توقع ہے کہ وہ دہشت گردی اور افغانستان سمیت دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال کریں گے. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
پاکستان کے جنوب مغربی صوبے بلوچستان کے ضلع لورالائی میں پولیس لائن پر مسلح خودکش حملے میں ایک پولیس اہلکار ہلاک اور 3 دیگر زخمی ہو گئے. ضلع لورالائی اور اس سے متصل اضلاع میں رواں سال کے دوران یہ چھٹا حملہ ہے جس میں سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 2 درجن سے زائد افراد ہلاک ہو گئے ہیں. کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ.
بلوچستان کے ضلع لورلائی میں پولیس لائن پر خودکش حملے میں ایک پولیس اہلکار ہلاک اور خاتون سمیت 3 دیگر اہلکار زخمی ہو گئے. واقعے کی ذمہ داری کلدم تحریک طالبان پاکستان نے قبول کر لی ہے. لورلائی کے ضلعی پولیس افسر محمد طارق جواد نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ بدھ کو صبح 7:30 بجے 3 مسلح دہشت گرد پولیس لائن کے مرکزی دروازے سے اندر داخل ہو گئے تھے جنہوں نے پولیس اہلکاروں پر فائرنگ شروع کر دی.
3 سوئسائڈ بامبرز انٹر ہوئے تھے پولیس لائنز میں. اس کے بعد جو ہماری ادھر بھی جو اندر بھی لڑکے ڈپلائڈ تھے گارڈ کے اوپر, انہوں نے بھی ان کو انگیج کیا اور یہ باہر سے اے پی سی میں عطا الرحمان صاحب بھی اپنی ٹیم کے ساتھ اندر گئے ہیں. تو ان کے ساتھ جو انکاؤنٹر ہوا ہے اس میں ایک بندہ ان کا ویسے مارا گیا فائن میں, دو میں سے بھی ایک زخمی تھا, اس نے بھی اپنے آپ کو اڑا لیا اور تیسرے نے بھی اڑا لیا اپنے آپ کو. تو ہمارا جو ہے صرف ایک بندہ شہید ہوا ہے پولیس والا اور ایک ذرا زخمی ہوا ہے جس کو فائر لگا تو آپریشن کلیئر ہو گیا.
واقعے کی ذمہ داری کلدم تحریک طالبان پاکستان نے قبول کر لی ہے. ایک بیان میں تنظیم کے ترجمان نے کہا ہے کہ ہمارے خودکش عملہ آور پولیس لائن لورلائی میں داخل ہو گئے اور انہوں نے وہاں عملہ کر دیا، جس سے پولیس کے متعدد اہلکار ہلاک و زخمی ہوئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان نے لورلائی پولیس لائن پر دہشت گردوں کے عملے کی مذمت کی ہے اور دہشت گردی کے واقعے میں ایک پولیس اہلکار کی شہادت اور دو اہلکاروں کے زخمی ہونے پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ ضلعی ہیڈ کوارٹر لورلائی بازار میں قائم کینٹ پر پہلے بھی دہشت گرد عملے ہوئے ہیں۔ رواں سال کے پہلے دو ماہ میں پولیس اور ایک سیکیورٹی ادارے کے دفتر پر ہونے والے تین حملوں میں پاکستان کے ایک اساس ادارے کے اعلی افسر سمیت ایف سی اور پولیس کے ایک درجن جوان ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے تھے۔ مارچ کے مہینے میں لورلائی سے متصل ضلع ارنائی میں ایک چیک پوسٹ پر حملے میں 6 لیویز اہلکار ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ عید الفطر کے دوسرے دن لورلائی کے قریب تفریحی مقام زیارت میں دو بم دھماکوں میں شیعہ برادری کے 5 افراد ہلاک اور ایک درجن زخمی ہو گئے تھے۔ ان تمام واقعات کی ذمہ داری کلدم تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے قبول کر لی گئی ہے۔ ستار کاکر، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
فلسطینی شہری اس اقتصادی منصوبے کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں جسے وائٹ ہاؤس کی جانب سے فلسطینی علاقوں اور پڑوسی عرب ریاستوں میں سرمایہ کاری کے لیے $50 ارب کے بندوبست کے لیے لانچ کیا جا رہا ہے۔ یہ منصوبہ جسے منگل کے روز بحرین میں ایک کانفرنس میں ظاہر کیا گیا، امریکہ اور مشرق وسطی میں امن کے اس منصوبے کا حصہ ہے جسے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صدی کا بہترین سمجھوتا قرار دیا، لیکن فلسطینیوں کا اصرار ہے کہ کوئی بھی اقتصادی منصوبہ کسی سیاسی تصویر کے بغیر عمل میں نہیں آ سکتا۔ وائٹ ہاؤس کے نمائندہ ودا کسوارا کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
فلسطینیوں نے اس وقت اسرائیلی فورسز سے تصادم کیا اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پتلے جلائے جب انہوں نے صدر کی انتظامیہ کے خوشحالی کے لیے امن نامی اقتصادی منصوبے کے خلاف احتجاج کیا۔ یہ منصوبہ فلسطینی علاقوں اور تین پڑوسی عرب ریاستوں میں $50 ارب کی سرمایہ کاری کا ایک بڑا ہدف متعین کرتا ہے۔ یہ مشرق وسطی میں اس امن منصوبے کا اقتصادی حصہ ہے جسے صدر ٹرمپ نے ڈیل آف دا سینچری قرار دیا ہے اور جس کی قیادت ان کے داماد وائٹ ہاؤس کے مشیر جیرڈ کشنر کر رہے ہیں۔
My direct message to the Palestinian people is that despite what those who have let you down in the past tell you,
میرا فلسطینی لوگوں کے لیے براہ راست پیغام یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ آپ کو ماضی میں آپ کو نظر انداز کرنے والوں نے جو کچھ بتایا، صدر ٹرمپ اور امریکہ نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے۔ یہ الفاظ تھے جیرڈ کشنر کے۔ یہ منصوبہ منگل کے روز بحرین کے دارالحکومت منامہ میں منعقدہ ایک کانفرنس میں ظاہر کیا گیا جس میں نہ تو فلسطینی اور نہ ہی اسرائیلی عہدیداروں نے شرکت کی۔ مجوزہ فنڈنگ کا زیادہ تر حصہ خلیج فارس کے ملکوں کی جانب سے گرانٹس اور نجی ذرائع سے آئے گا۔ یہ واضح نہیں ہے کہ اگر امریکہ کوئی فنڈز فراہم کرے گا تو وہ کتنے ہوں گے۔ ہمیں اقتصادی مدد لانا ہوگی کیونکہ فلسطینیوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، اور ہمیں فلسطینیوں کی کچھ مالی مدد کرنا ہوگی، اور آپ کا ایک گروپ مشرق وسطی کے ان کچھ ملکوں میں شامل ہے جن کے پاس پیسہ ہے، تو وہ اس امن منصوبے میں ایک کردار ادا کریں گے۔ یہ الفاظ تھے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے۔ فلسطینی اس منصوبے کو مسترد کرتے ہیں کیونکہ یہ ریاست یروشلم کی حیثیت اور پناہ گزینوں کے مستقبل سے متعلق ان کے مطالبوں سے نہیں نمٹتا۔ منامہ میں یا کسی بھی جگہ جو لوگ ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں، ہم صرف بین الاقوامی قانون اور دو ریاستی تصور کی بنیاد پر کسی تصفیے کی صورت میں ان سب کا خیر مقدم کریں گے۔ یہ الفاظ تھے فلسطینی صدر محمود عباس کے۔ وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے کہا کہ وہ اس منصوبے کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کے الفاظ، میں یہ بات نہیں سمجھ سکتا کہ فلسطینی کس طرح منصوبے کو سنے بغیر ہی اسے یکسر مسترد کرتے ہیں، یہ آگے بڑھنے کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ الفاظ تھے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کے۔ اس منصوبے کے بہت سے پروجیکٹس کا دار و مدار اسرائیلی فلسطینی امن معاہدے پر ہے، لیکن امریکی عہدیدار نومبر تک، جب تک کہ اسرائیلی انتخابات اور نئی حکومت کی تشکیل نہیں ہو جاتی، اس منصوبے کے سیاسی حصے کو ظاہر نہیں کر رہے۔ کچھ تجزیہ کار اسے ایک سنگین غلطی قرار دے رہے ہیں.
If we don't know where Palestinian land is, we don't know where the borders are, then none of these projects.
اگر ہم یہ نہیں جانتے کہ فلسطینی سرزمین کہاں ہے, ہم یہ نہیں جانتے کہ سرحدیں کہاں ہیں, تو ان میں سے کسی بھی پروجیکٹ پر عمل نہیں ہو سکتا. اور یہ سب ایک طرح سے خام خیالیاں ہیں جو وائٹ ہاؤس یہ بتائے بغیر وہاں پیش کر رہا ہے کہ انہیں اصل میں کیسے آگے بڑھایا جا سکتا ہے. یہ الفاظ تھے فلسطینی نیٹورک الشباکہ کی زاہا حسن کے. کانفرنس میں فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کی شمولیت کا فقدان امن کی کوششوں میں طویل عرصے سے جاری تعطل کو پوری قوت سے دوبارہ شروع کرنے میں ٹرمپ انتظامیہ کو درپیش مشکلات کو اجاگر کرتا ہے. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اس ہفتے جاپان میں G20 اجلاس کے موقع پر امریکہ اور چین کے سربراہان کی ملاقات ہوگی. امید کی جا رہی ہے کہ اس ملاقات میں دونوں بڑی طاقتوں کے درمیان تجارتی جنگ کے خاتمے کی پیش رفت کا آغاز ہوگا. چینی مصنوعات پر مزید امریکی محصولات لگانے کے خدشے نے دونوں ملکوں کی کمپنیوں کو پریشان کیا ہے اور اس تشویش کو بڑھایا ہے کہ فریقین کے موقف سخت ہوتے جا رہے ہیں. اس بارے میں وائس آف امریکہ کی نمائندہ مشیل کوئن کی ایک رپورٹ کے ساتھ مبشر علی زیدی.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے چینی ہم منصب شی جن پنگ اس ہفتے جاپان میں 20 صنعتی اقوام کے سربراہ اجلاس کے موقع پر ملاقات کریں گے. ٹرمپ انتظامیہ کہتی ہے کہ امریکی معیشت کا مستقبل متوازن ہے, لیکن کچھ لوگ اس کے اقدامات سے متفق نہیں. امریکہ کے تجارتی نمائندے رابرٹ لائٹ ہیزر اور سینیٹر رونلڈ ویڈن میں یہ مکالمہ ہوا. ہم ایک ایسے مرحلے پر ہیں جہاں ہمارے خیال میں تجارت کے شعبے میں سب سے سنگین مسئلہ جو ہمیں درپیش ہے وہ ہمارے بچوں کے روزگار کو لاحق خطرات ہیں. اگر آپ کو اس کا سامنا ہوا تو مسائل پیدا ہوں گے. یہ کہنا مناسب ہوگا کہ جناب سفیر, چونکہ وقت کم ہے, میں پیچھے بیٹھ کر چین کو بے ایمانی کرتے نہیں دیکھ سکتا. سوال یہ ہے کہ آپ کیسے اسے روکیں گے. یہ تھا رابرٹ لائٹ ہیزر اور سینیٹر رونلڈ ویڈن میں مکالمہ. امریکہ کی آئی ٹی صنعت کے غیر سرکاری صدر مقام سلیکون ویلی کے لوگ اس معاملے کو توجہ سے دیکھ رہے ہیں. ان کی کامیابی کا تسلسل چینی پیداوار, صلاحیت اور سرمایہ سے جڑا ہے, اور اس کے ساتھ عظیم چینی منڈی تک رسائی سے بھی. سرمایہ کاری سے متعلق تجزیہ کار اینڈی روتھمین کہتے ہیں, یہ ملاقات حقیقت میں بہت اہم ہے کیونکہ اس سے اشارہ ملے گا کہ صدر ٹرمپ مسئلے کو حل کرنے کے لیے چین کے ساتھ مذاکرات بحال کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں یا انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ کوئی سمجھوتا نہ ہونا بہتر ہے ان کے لیے اور انتخابی مہم کے لیے. یہ تھے اینڈی روتھمین کے الفاظ. امریکہ کا کہنا ہے کہ چین کے ناجائز تجارتی ہتھ کنڈے, ملکیت دانش کی چوری اور کچھ اداروں کو چین میں کاروبار کرنے سے روکنا ایسے اقدامات ہیں جن سے امریکی کارکنوں کو نقصان پہنچتا ہے. جنرل الیکٹرک کے سابق وکیل گریگری ویجنوویسکی نے کہا, اگر آپ گوگل یا فیس بک ہیں تو آپ پر بڑے پیمانے پر چین میں پابندی ہے. صدر ٹرمپ اپنے مخصوص جارحانہ انداز میں کیا کر رہے ہیں, چاہے آپ ان سے اتفاق کریں یا نہ کریں, کہ وہ ان کمپنیوں کی لڑائی لڑ رہے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ بہت سی ٹیکنالوجی کمپنیاں انہیں ایسا کرتے ہوئے دیکھ کر خوش ہیں. یہ تھے گریگری ویجنوویسکی کے الفاظ. ٹیکنالوجی کی صنعت کی چین سے جھنجھلاہٹ کے باوجود ایپل اور مائیکروسافٹ جیسی متعدد کمپنیاں مزید ٹیرف لگانے کی مخالفت کرتی ہیں. ایپل کا کہنا ہے کہ ایسا کوئی اقدام کھیل کے میدان کو اس کے عالمی حریفوں کے حق میں ہموار کر دے گا. صدر ٹرمپ اور صدر شی کی ملاقات میں اس کشمکش کے خاتمے کی توقع نہیں, لیکن سلیکون ویلی یہ دیکھنا چاہے گی کہ کشیدگی کم ہوتی ہے یا بڑھے گی. مبشر علی زیدی, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بجنے والے ہیں. ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے یہ نیوز شو میں دوسرا ہاف ہے, اور ہم کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں پیش کر رہے ہیں. پاکستان کی حزب مخالف کی جماعتیں حکومت کے خلاف مشترکہ لائحہ عمل طے کرنے کے لیے کثیر الجماعت کانفرنس میں شریک ہیں. اجلاس کا مقصد قومی اسمبلی کے اندر اور سڑکوں پر حکومت کے خلاف تحریک چلانے کے لیے اتفاق رائے کام کرنا ہے. اسلام آباد سے سارا حسن کی ایک رپورٹ.
جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی میزبانی میں ہونے والی آل پارٹیز کانفرنس میں مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی سمیت حزب اختلاف کی کئی اہم جماعتوں کے رہنما شریک ہیں۔ کانفرنس میں پاکستان مسلم لیگ نون کا وفد، پارٹی کے صدر اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف کی قیادت میں شریک ہیں، جبکہ مریم نواز بھی شامل ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے وفد کی قیادت چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کر رہے ہیں۔ کثیر الجماعتی کانفرنس میں نیشنل پارٹی کے حاصل بزنجو، قومی وطن پارٹی کے آفتاب شیر پھاؤ، پختونخوا عوامی ملی پارٹی کے محمود خان اچکزئی اور عوامی نیشنل پارٹی کے اسفند یارولی بھی اپنی اپنی جماعتوں کے قائدین کے ہمراہ شریک ہیں۔ حکومت کی ناراض اتحادی جماعت بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل گروپ اس کانفرنس میں شرکت نہیں کر رہا۔ حزب مخالف کی جماعتوں کی یہ بیٹھک ایک ایسے وقت پر ہو رہی ہے جب آئندہ مالی سال کے بجٹ کی منظوری کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے۔ حزب اختلاف کی چھوٹی جماعتوں کا اصرار ہے کہ اگر اپوزیشن کی دو بڑی جماعتیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سنجیدہ ہے تو حکومت مخالف تحریک کا آغاز چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد سے کیا جائے، جہاں ایوان میں اپوزیشن جماعتوں کو اکثریت حاصل ہے۔ اس اجلاس میں اپوزیشن جماعتیں سرگرم ہیں، لیکن سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ حکومت کو فی الحال کوئی خطرہ نہیں ہے۔ سیاسی تجزیہ کار سہیل ورائچ کا کہنا ہے کہ اس اجلاس میں کسی چھوٹے سے نقطے پر اتفاق رائے سے اپوزیشن حکومت کو اپنے متحد ہونے کا تاثر دینا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن حکومت پر دباؤ بڑھانے کے لیے متحد ہو رہی ہے، اور سیاست میں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی حکومت اور کبھی اپوزیشن کا پلڑا بھاری ہوتا ہے۔
جوائنٹ اپوزیشن ہے اور اگر اسمبلی میں 6-7 ارکان کا فرق ہے، ٹھیک ہے، اگر یہ جوائنٹ اپوزیشن کا ایک تاثر دیں گے، کل کو کوئی گورنمنٹ پہ پریشر ڈالنے کے قابل ہوں گے تو بڑی تھن میجورٹی ہے، گورنمنٹ ول بی ان ٹربل۔ اور اگر پبلک بھی کہیں مہنگائی سے یا ٹیکسز سے اٹھ کھڑی ہوئی تو پھر بڑا مشکل ہوگا حکومت کے لیے اس کو فیس کرنا۔
یاد رہے کہ اس سے قبل 2018 میں انتخابات کے بعد بھی اپوزیشن جماعتوں نے کل جماعتی کانفرنس بلوائی تھی، لیکن اس کے بعد اپوزیشن اسمبلی میں اسپیکر، وزیر اعظم اور صدر کے انتخابات سمیت کسی بھی معاملے میں متحد نہیں ہو سکی۔ حزب اختلاف کے خلاف مشترکہ حکمت عملی طے کرنے کے لیے اے پی سی بلانے کا فیصلہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کی دعوت پر گزشتہ ماہ افطار ڈنر کے دوران سامنے آیا تھا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان حکومت کے خلاف کھل کر میدان میں آنا چاہتے ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز حکومت مخالف تحریک کے معاملے پر تذبذب کا شکار ہیں۔ سارہ حسن، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
سارہ حسن کی رپورٹ آپ سن رہے تھے۔ دوسری جانب پاکستان کے وزیر اعظم کی مشیر برائے اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق آوان کا کہنا ہے کہ حکومت کو اپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں ہے، بلکہ اپوزیشن خود ایک دوسرے کے لیے خطرہ ہے۔
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔
اور پاکستان میں امریکی ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں مزید کمی واقع ہوئی ہے، اور انٹر بینک مارکیٹ میں $1.164 کا ہو گیا ہے۔ اسلام آباد سے علی رانا نے یہ رپورٹ دی ہے۔
پاکستان میں روپے کی قدر میں مسلسل کمی کا سلسلہ جاری ہے، اور ڈالر تیزی کے ساتھ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بدھ کے روز ڈالر کی قیمت میں تاریخی اضافہ ہوا، جس کے بعد اوپن مارکیٹ میں ڈالر گزشتہ روز 156 روپے کے مقابلے میں 8 روپے بڑھ کر 164 روپے کا ہو گیا۔ آج انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر مزید 5.10 روپے مہنگا ہو گیا، جس کے بعد ڈالر کی قیمت 162.16 روپے ہو گئی۔ روپے کی قدر کم ہونے سے جون کے مہینے میں قرضوں کی مالیت میں 1,000 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ فوریکس ایکسچینج ایسوسی ایشن کے ملک بوستان نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے صورتحال کو انتہائی مخدوش قرار دیا۔ انہوں نے اسٹیٹ بینک کی عدم مداخلت کی پالیسی کو بھی اس حالت کا ذمہ دار قرار دیا۔
7 روپے پڑے اور 7,000 ارب قرضے پڑ گئے، جو 100 ارب ڈالر کے ہم نے قرضے لے رکھے ہیں دنیا سے، اور 7% آپ کے انفلیشن بڑھ گئے، 7% آپ کی کریڈیبلٹی خراب ہو گئی۔ تو اسٹیٹ بینک جو نئے گورنر صاحب آئے ہیں، انہوں نے بالکل اس چیز کو بالکل حامی بھری ہے، تو وہ تو یہی کہتے ہیں کہ ہم اس کو ڈیمانڈ سپلائی میں مداخلت نہیں کریں گے، تو اس وجہ سے بینکوں کے ماہوارے نیارے ہو گئے اور وہ جو ہے اپنی منمانی کر رہے ہیں۔ اب ظاہر انہیں اسٹیٹ بینک روکنے والا تھا، وہ اسٹیٹ بینک تو اب غیر جانبدار ہو گئے، تو اس وجہ سے وہ بڑھائی جا رہے ہیں اور اس سے پینک آ رہے ہیں۔
پاکستان میں گزشتہ 3 سے 4 ماہ کے دوران ڈالر 10 روپے سے زیادہ مہنگا ہوا ہے، جس کے باعث پاکستان پر غیر ملکی قرضوں کے حجم میں 1,000 ارب روپے سے زائد اضافہ ہو گیا ہے، جبکہ ترقیاتی منصوبوں کی لاگت بھی بڑھ گئی ہے۔ تجزیہ کار خرم شہزاد کہتے ہیں کہ ڈیمانڈ و سپلائی میں فرق کی وجہ سے ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ آئندہ ماہ سے پاکستانی روپیہ مستحکم ہو سکے گا۔
پہلے یہ تھا کہ ڈالر دے دیتا تھا اسٹیٹ بینک، اب ڈالر نہیں دے رہا، وہ کہہ رہا بھائی آپ اپنا خود ڈٹرمن کریں، جو ڈیمانڈ سپلائی ہے تو ڈیمانڈ ہے اچھی خاصی ڈالر کی بھی، اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہ میرا خیال میں جولائی سے نا اسٹیبلائز ہو جائے گا، تھوڑی سی اسٹیبلٹی آ جانی چاہیے، کیونکہ جولائی آن ورڈ آئل ڈیفرڈ پیمنٹ کی جو فیسلٹی ہے نا وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گی، جو آپ کے ایک مہینے میں $275 ملین جو ہے وہ برڈن کم کر دے گی،
اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ پیمنٹس کا جو امپیکٹ ہے نا یہ بھی کم ہو جائے گا جولائی فرسٹ سے. تو وہ اور پھر وہ آئی ایم ایف کے ساتھ اے ڈی بی ان سب کے ساتھ کچھ جو ہے معاملات طے ہو رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے آپ کے پاس انفلوز جو ہے وہ بہتر ہو جائیں گے, تو ہوپ فلی روپی جو ہے اسٹیبلائز ہو جائے گا.
روپے کی قدر میں کمی اور ڈالر کی قیمت میں اضافے پر پاکستان کی اپوزیشن جماعتیں بھی شدید تنقید کر رہی ہیں, اور پیپلز پارٹی نے تحریک انصاف کو ڈالر کی قدر میں اضافے کا ذمہ دار قرار دے دیا. نیر بخاری نے کہا کہ ڈالر کی قدر میں بار بار اضافے سے ملک پر 1,000 ارب روپے قرض کا اضافہ ہوا. ماہرین نے آئندہ چند دنوں میں ڈالر کی قدر میں مزید اضافے کی پیشن گوئی کی ہے. علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
جیسا کہ سامعین ہم نے شروع میں آپ کو خبر دی تھی کہ بھارت کے وزیر داخلہ امیت شاہ دو روزہ دورے پر سری نگر پہنچ گئے ہیں. وہ یہاں کی عام صورتحال کا جائزہ لیں گے اور اعلیٰ سیکیورٹی حکام کے علاوہ سیاسی لیڈروں سے بھی ملاقات کر رہے ہیں. اس کی تفصیل کیا ہے یہ جاننے کے لیے چلتے ہیں سری نگر, جہاں ہمارے نمائندے ہیں یوسف جمیل. جی یوسف, بتائیے گا کہ وزیر داخلہ کے دورے کی کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟
جی, آج ان کے دو روزہ دورے کا پہلا دن تھا, اور انہوں نے سری نگر میں فوج اور دوسری سیکیورٹی فورسز اور مقامی انتظامیہ کے اعلیٰ افسران کے ساتھ ایک طویل میٹنگ کی, جس کے دوران نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کی حفاظت کی صورت حال کا جائزہ لیا گیا. میٹنگ میں ریاست کے گورنر ستیہ پال ملک نے بھی شرکت کی. عہدیداروں نے بتایا کہ اجلاس کے دوران توجہ بھارتی زیر انتظام کشمیر کی پہاڑیوں میں واقع امرناتھ گفا کے لیے سالانہ یاترا پر مرکوز رہی. یہ یاترا 1 جولائی کو شروع ہوگی اور 1.5 ماہ تک جاری رہے گی. اور اداروں کو توقع ہے کہ یاترا کے دوران 3 سے 5 لاکھ تک ہندو عقیدت مند سطر سمندر سے تقریباً 13,000 فٹ کی بلندی پر واقع امرناتھ گفا میں حاضری دیں گے. اور اداروں نے یہ بھی بتایا کہ وزیر داخلہ نے سیکیورٹی فورسز اور سول انتظامیہ پر زور دیا کہ وہ یاترا کے پرامن انعقاد کو یقینی بنانے اور یاتریوں کو بہتر سے بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھائیں. امیت شاہ کل جمعرات کو خود بھی امرناتھ جا رہے ہیں. یاد رہے ماضی میں امرناتھ یاتریوں پر یا انہیں سیکیورٹی فراہم کرنے والے اہلکاروں پر مسلح افراد کی طرف سے کیے گئے حملوں میں بڑی تعداد میں لوگ مارے جا چکے ہیں. حکام نے ان حملوں کے لیے مسلمان عسکری پسندوں کو ذمہ دار ٹھہرایا تھا, لیکن بھارتی زیر نظام کشمیر میں سرگرم عسکری تنظیموں نے ان پر لگائے گئے اس طرح کے الزامات کی تردید کی, اور اس صادر رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری تنظیموں اور ان کے قائدین نے گزشتہ دنوں امرناتھ یاترا پر آنے والے ہندوؤں کو ایک مرتبہ پھر یہ یقین دہانی کرائی کہ انہیں مقامی مسلمانوں کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہے, اور انہیں یہ یاد دلایا کہ یاترا کو کامیاب بنانے کے لیے کشمیری مسلمانوں نے ہمیشہ ایک کلیدی رول ادا کیا ہے.
یہ بتائیے کہ حریت کانفرنس کے لیڈروں سے بھی ان کی ملاقات ہو رہی ہے کہ نہیں؟
نہیں, فی الحال تو اس کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے, کیونکہ یہ جو امیت شاہ کا جو دورہ ہے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وزارت داخلہ کا قلمدان سنبھالنے کے بعد یہ ان کا شوری زدہ بھارتی کشمیر کا پہلا دورہ ہے. سیاسی حلقوں نے اس دورے کو بڑی اہمیت دی ہے, کیونکہ امیت شاہ کے بارے میں کہا جاتا کہ وہ نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کو درپیش معاملات, بالخصوص ریاست میں جہری جو ملٹنسی ہے اور اسے دبانے کے لیے سیکیورٹی فورسز کی طرف سے جو کوششیں کی جا رہی ہیں ان کے حوالے سے ان کا موقف انتہائی سخت ہے. اور اس دورے کو اس لیے بھی اہمیت دی جا رہی ہے کیونکہ ابھی چند دن پہلے کشمیر کے سرکردہ مذہبی اور سیاسی رہنما میرواز عمر فاروق نے کہا تھا کہ اس فساد رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری جماعتوں کا اتحاد حریت کانفرنس حکومت عبارت کے ساتھ امن مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن فی الحال ایسا نظر نہیں آ رہا کہ امیت شاہ حریت کانفرنس کے لیڈروں سے ملاقات کریں گے, کیونکہ ابھی تک حکومت عبارت کی طرف سے اس سلسلے میں کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا. یہ ضرور ہے کہ ریاستی گورنر ستیہ پال ملک نے میروائز کے بیان کا خیر مقدم کیا تھا اور اسے خوش آئند کرا دیا تھا. جیسا کہ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ عہدیداروں نے عندیہ دیا ہے کہ حریت کانفرنس کے ساتھ مذاکرات کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ وزیر داخلہ امیت شاہ کے ریاست کے دورے کے اختتام پر ہی کیا جائے گا. کل وہ دلی جائیں گے, اس کے بعد وزیر اعظم کے ساتھ صلاح مشورہ کریں گے, اس کے بعد ہی اس سلسلے میں کوئی
خبر
بیان سامنے آئے گا یا حکومت کے فیصلے کے بارے میں پتہ چل جائے گا.
بہت شکریہ یوسف جمیل. تو یہ ہمارے نمائندے تھے.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتہ ہے facebook.com/voaurdu.
امریکہ میں سن 2020 کے صدارتی انتخاب میں ڈیموکریٹک پارٹی کی نامزدگی کے لیے دوڑ میں اس وقت تیزی آ جائے گی جب امیدواروں کے درمیان ماہانہ مباحثوں کا پہلا مرحلہ اس ہفتے شروع ہوگا۔ یہ سلسلہ اگلے سال کے شروع میں پہلے کاکس اور پرائمری انتخابات تک جاری رہے گا۔ پہلے مباحثے بدھ اور جمعرات کی رات ہوں گے، جب ہر رات 10 مختلف امیدوار حصہ لیں گے جو سن 2020 میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابلے کے خواہش مند ہیں۔ واشنگٹن میں وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جم میلون نے اس بارے میں جو جائزہ مرتب کیا ہے اس کی تفصیل انجم ہیرلڈ کل کی زبانی۔
اس مرتبہ ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے بڑی تعداد میں امیدوار میدان میں ہیں، جن میں سابق نائب صدر جو بائیڈن سب سے نمایاں ہیں۔ بائیڈن کی دلیل یہ ہے کہ اگلے سال صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابلے کے لیے وہ سب سے مضبوط امیدوار ہیں۔ ان کا کہنا ہے،
I hope to be your nominee. I'm going to work as hard as I can to get your support, but here's the deal. Whomever the Democratic nominee is,
مجھے امید ہے کہ میں آپ کی جانب سے نامزد کیا جاؤں گا، اور آپ کی حمایت حاصل کرنے کی خاطر جتنی بھی محنت درکار ہوئی وہ میں کروں گا، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے جس کسی کو بھی نامزد کیا جائے ہمیں اکٹھے رہنا ہے اور امریکہ کے لیے ایک ڈیموکریٹک صدر کو منتخب کرنا ہے۔ بائیڈن کے بعد دوسرے نمبر پر ورمونٹ کے سینیٹر برنی سینڈرز اور اس کے بعد میساچیوسٹس کی سینیٹر ایلیزابتھ وارن ہیں، جنہیں حالیہ دنوں میں مقبولیت حاصل ہو رہی ہے۔ سینیٹر ایلیزابتھ وارن کے الفاظ،
This is what democracy is all about. It's about being out, being with people.
جمہوریت اسی کا نام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ باہر نکلیں، لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں اور امریکہ کے بارے میں اپنی سوچ پر باتیں کریں۔ دیکھیے، یہ کافی نہیں ہے کہ آپ محض یہ کہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نہیں چاہیے۔ دوسرے ڈیموکریٹک امیدوار بدستور پیچھے ہیں اور اس امید میں ہیں کہ مباحثوں کے دوران اپنی کارکردگی سے اپنی انتخابی مہم میں تیزی پیدا کر سکیں گے۔ تجزیہ کار لیری سواٹو، جن کا تعلق یونیورسٹی آف ورجینیا سے ہے، کہتے ہیں کہ امیدواروں پر دباؤ ہوگا کہ وہ تیزی کے ساتھ اچھا تاثر قائم کریں۔
You're gonna have 4, 5, 6 candidates who find just the right sound bite, who find just the right attack.
آپ کے نزدیک 4 یا 5 یا 6 امیدوار ایسے ہوں گے جن کے بیانیے کے بعد بعض جملے بہت اچھے ہوں گے، جو خبروں کی سرخیوں کے لیے ایک دوسرے کے خلاف اور صدر ٹرمپ کو صحیح طور پر نشانہ بنا سکیں گے۔ یہ وہ امیدوار ہوں گے جنہیں ممکنہ طور پر مباحثوں کا فائدہ ہوگا۔ دوسرے امیدواروں کو پسپائی کا سامنا ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ عطیہ دینے والے پیچھے ہٹ جائیں۔ ڈیموکریٹک مباحثوں میں امکان ہے کہ صدر ٹرمپ تنقید کا مرکزی نقطہ ہوں گے۔ وہ پہلے ہی ڈیموکریٹک امیدواروں سے سامنا کرنے کے خواہش مند ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے الفاظ،
Our radical Democrat opponents are driven by hatred, prejudice and rage. They want to destroy you.
ہمارے انتہا پسند ڈیموکریٹک مخالفین نفرت، تعصب اور غصے پر مبنی مہم چلا رہے ہیں، اور وہ آپ کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ ہمارے ملک کو تباہ کرنے کے خواہش مند ہیں۔ یہ ناقابل قبول ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سن 2016 میں مباحثوں میں ٹرمپ نے جو کارکردگی دکھائی تھی، وہ انہیں ریپبلیکن پارٹی کی نامزدگی تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوئی تھی۔ بدھ کے دن پہلے مباحثے میں ایلیزابتھ وارن سب سے نمایاں ڈیموکریٹک امیدوار ہیں، جبکہ جو بائیڈن، برنی سینڈرز، بٹ جج اور کیملا ہیرس جمعرات کے دن کے مباحثے کے نمایاں شرکا میں شامل ہیں۔ رضی احمد رضوی کے لیے انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر ٹرمپ اس ہفتے جنوبی کوریا کا دورہ کر رہے ہیں، اور اس دورے کی تفصیلات تقریباً طے ہو چکی ہیں۔ آخری مرحلے میں یہ قیاس آرائی بھی ہو رہی ہے کہ صدر ٹرمپ اور شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان کے درمیان سربراہی ملاقات بھی ہو سکتی ہے، تاہم اس کے نتائج کے بارے میں خاصے شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار بل گیلو کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر۔
ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ اور شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان کے درمیان سربراہی ملاقات میں شمالی کوریا کے ایٹمی پروگرام کی بندش کے سلسلے میں کس قدر پیش رفت ممکن ہو سکتی ہے۔ پچھلے دنوں دونوں سربراہوں کے درمیان دوستانہ خطوط کا تبادلہ ہوا ہے، جو ایک خوشائن بات ہے۔ صدر ٹرمپ کے جنوبی کوریا کے مجوزہ دورے کے دوران سربراہی ملاقات کے موضوع پر وائٹ ہاؤس مکمل خاموش ہے، تاہم سول میں لوگ اس کے بارے میں خاصے پر امید اور پرجوش نظر آئے۔ بدھ کے روز جنوبی کوریا کے صدر مون جائے ان نے کہا کہ شمالی کوریا اور امریکہ کے درمیان تیسری سربراہی ملاقات کے سلسلے میں بات چیت ہو رہی ہے۔ صدر ٹرمپ جنوبی کوریا میں اپنے قیام کے دوران اس غیر فوجی علاقے میں بھی جا سکتے ہیں جو شمالی اور جنوبی کوریا کی سرحد پر واقع ہے، اور اسی جگہ امکان ہے کہ شمالی کوریا کے سربراہ کے ساتھ ان کی ملاقات ہو جائے۔ شمالی کوریا اسٹڈیز کی یونیورسٹی کے پروفیسر یانگ مو جن کا خیال ہے، پین مون جوم گاؤں میں کم اور ٹرمپ ملاقات کا امکان موجود ہے کیونکہ دونوں ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہیں، مگر اس بات کا بہت کم امکان ہے کہ یہ ملاقات ابھی اور یہاں منعقد ہو سکے۔ اس طرح کی قیاس آرائیاں اس خط کے بعد خاصی زیادہ پھیلیں جو کم جونگ ان نے صدر ٹرمپ کو بھیجا تھا۔ اس خط کے بارے میں صدر ٹرمپ نے کہا تھا، انہوں نے مجھے میری سالگرہ کے موقع پر ایک بہت خوبصورت خط لکھا، دو دوستانہ خطوط کا تبادلہ ہوا ہے، ہمارے درمیان تعلقات بہتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر نامہ نگاروں نے سربراہی ملاقات کے بارے میں جب سوال کیے تو صدر ٹرمپ نے کوئی واضح جواب نہیں دیا۔ سینگ مائی اونگ یونیورسٹی کی پروفیسر یون جی وون کہتی ہیں، پروفیسر وون کہہ رہی ہیں کہ یہ واضح ہے کہ کم اور ٹرمپ مذاکرات کے سلسلے میں پیش رفت کے خواہاں ہیں۔ کم چاہتے ہیں کہ امریکہ شمالی کوریا کے خلاف پابندیوں میں کمی کرے تاکہ مذاکرات کے لیے راہ ہموار ہو سکے۔ دوسری طرف صدر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ پہلے شمالی کوریا اپنے ایٹمی پروگرام کو ختم کرے اور اس کے بعد ہی اس کے خلاف پابندیاں نرم کرنے پر غور کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال اس سارے قضیے میں یہ بات واضح ہے کہ ٹرمپ اور کم تیسری سربراہی ملاقات کے انعقاد کے لیے خواہاں نظر آتے ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
میڈل آف آنر جنگ کے دوران بہادری دکھانے پر دیا جانے والا امریکی فوج کا اعلیٰ ترین اعزاز ہے۔ عراق کی جنگ میں ہلاک ہونے والے کئی فوجیوں کو یہ اعزاز دیا جا چکا ہے۔ منگل کو پہلی بار صدر ٹرمپ نے میڈل آف آنر عراق جنگ سے زندہ واپس آنے والے ایک فوجی کو دیا۔ 10 نومبر 2004 کو آرمی اسٹاف سارجنٹ ڈیوڈ بلیویا نے اپنی 29ویں سالگرہ کے دن اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر فلوجہ کے قلب میں واقع ایک غیر آباد مکان میں پھنسے ہوئے اپنے ساتھیوں کو بچایا تھا۔ وائس آف امریکہ کے پینٹیگون کی نامہ نگار کارلا بیب کی رپورٹ کے ساتھ مبشر علی زیدی۔
یہ عراق جنگ کے دوران فلوجہ میں دوسری لڑائی کا واقعہ ہے۔ آرمی اسٹاف سارجنٹ ٹیلیویا کی پلاٹون نے 12 غیر آباد مکانوں کی قطار میں کئی دشمن جنگجوؤں کا پیچھا کیا۔ 10ویں مکان میں جنگجو موجود تھے اور امریکی فوجیوں کا ایک دستہ اس میں پھنس گیا۔ سارجنٹ کولن فٹس نے اس بارے میں بتایا، میں ایک ایسے مقام پر پھنس گیا تھا جہاں حرکت نہیں کر سکتا تھا، میں اور کئی اور لوگ وہاں موجود تھے۔ بیلیویا کود کر دشمن کے سامنے آ گئے اور اپنے ساتھیوں اور اس شخص کو چھپا لیا جس نے کیمرہ تھام رکھا تھا۔ وہ صحافی مائیکل ویئر تھے۔ میں سینکڑوں ایسے باوردی امریکیوں کو جانتا ہوں یا انہیں دیکھا ہے جنہوں نے حقیقتاً بہت بہادری دکھائی ہے، اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر غیر معمولی کارنامے انجام دیے ہیں، لیکن ڈیوڈ ان میں ممتاز ہیں۔ یہ تھے صحافی مائیکل ویئر کے الفاظ۔ انہوں نے بتایا کہ سارجنٹ ڈیوڈ بیلیویا نے ایک سے زیادہ بار اپنی جان کو خطرے میں ڈالا اور دوسروں کو بچایا۔ وہ تاریک مکان میں گھسے جہاں نہ کچھ دکھائی دے رہا تھا اور گولیاں چلنے کی وجہ سے کچھ سنائی بھی نہیں دے رہا تھا، صرف ایک حس کام کر رہی تھی، یعنی وہ بارود کی بو سونگھ سکتے تھے۔ پھر انہیں سیڑھیوں پر ایک سایہ دکھائی دیا۔ اس کے پاس ایک راکٹ تھا جو ایک دھماکے سے پھٹ سکتا تھا، ہم سب مر جاتے۔ یہ تھے سارجنٹ بیلیویا کے الفاظ۔ لیکن انہوں نے اس جنگجو کو اور اس کے چار ساتھیوں کو ٹھکانے لگایا۔ ایک جنگجو سے ان کی ہاتھاپائی بھی ہوئی اس کمرے میں جو دھماکہ خیز مواد سے بھرا ہوا تھا۔ 15 سال بعد بیلیویا کو فوج کے اعلیٰ ترین اعزاز سے نوازا گیا۔ مجھے اس کے لیے اعزاز دیا جا رہا ہے، لیکن میں نے ان لوگوں کے ساتھ خدمات انجام دی جنہوں نے واقعی اپنی جان کو خطرے میں ڈالا اور ہر روز میری زندگی کی حفاظت کی تھی، لہٰذا اس روز میری باری تھی۔ یہ تھے سارجنٹ بیلیویا کے الفاظ۔ اور اب اس میڈل آف آنر کے ساتھ شکر گزار قوم کی باری ہے کہ ان سے کہے آپ کا شکریہ۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور کرکٹ سے متعلق تازہ ترین خبر آپ کو دے دیں، کرکٹ ورلڈ کپ سن 2019 کا 33واں میچ نیوزی لینڈ اور پاکستان کے درمیان برمنگھم کے ایجبسٹن گراؤنڈ میں کھیلا جا رہا ہے۔ نیوزی لینڈ نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستان کو یہ میچ جیتنے کے لیے 238 رنز کا ہدف دیا ہے۔ نیوزی لینڈ نے مقررہ 50 اوورز میں 6 وکٹ کے نقصان پر 237 رنز بنائے اور اس کے 5 کھلاڑی جلد ہی آؤٹ ہو گئے تھے اور لگتا تھا کہ پوری ٹیم جلد آؤٹ ہو جائے گی، لیکن پھر ان کے کھلاڑی نشام نے 97 اور دوسرے کھلاڑیوں نے اچھا اسکور کیا اور میچ کا ایک مقابلے کا اسکور انہوں نے پہنچا دیا ہے اور اب پاکستان کو 238 رنز کا ہدف دیا گیا ہے۔ پاکستان اپنی اننگز اب شروع کر رہا ہے۔ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ایف اے ٹی ایف کے سربراہ مارشل بلنگسلین کا کہنا ہے کہ پاکستان کا مالیاتی نظام مضبوط بنانے اور کالعدم تنظیموں کے خلاف کریک ڈاؤن درست اقدامات ہیں، تاہم اسے بین الاقوامی سطح پر دہشت گردوں کی مالی معاونت کے خطرات کا ادراک نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ بلیک لسٹ بھی ہو سکتا ہے۔ اسد خالص کی اس بارے میں رپورٹ۔
مجھے انتہائی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ اپنے ایکشن پلان کے کسی بھی ہدف کو پورا نہیں کر سکے۔ پاکستان کی جانب سے ایف اے ٹی ایف کے ساتھ طے شدہ شرائط پر بہت زیادہ کام کیا جانا باقی ہے۔ پاکستان کو فروری کے اجلاس کے موقع پر خبردار کیا گیا تھا کہ وہ جنوری کے تقریباً تمام اہداف پورے نہیں کر سکا، اور اس بات پر زور دیا گیا تھا کہ وہ مئی میں ان اہداف کو پورا کر لیں۔ بدقسمتی سے پاکستان اپنے مئی کے اہداف بھی پورے نہیں کر سکا۔ اب اس ایکشن پلان کو ستمبر میں پورا کیا جانا ہے۔
ایف اے ٹی ایف کا ایشیا پیسیفک گروپ جو پاکستان کی صورتحال کا جائزہ لے رہا ہے، بھارت اس کا فی الحال کو چیئر ہے، جس پر پاکستان کو تحفظات ہیں۔
میں اس بات کو مکمل طور پر مسترد کرتا ہوں کہ کوئی بھی ایک ملک فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کے فیصلوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ خطے کی سیاست کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے۔ ایف اے ٹی ایف ایک ٹیکنیکل ادارہ ہے اور اس کا واحد مقصد بین الاقوامی مالیاتی نظام کی حفاظت ہے، اور ہم اتفاق رائے سے کام کرتے ہیں۔ تو آپ کے سوال کا مختصر فیصلہ ادارے کا ہے، نہ کہ کسی ایک ملک کا۔
پاکستان کی حکومت کے پاس ایف اے ٹی ایف کی شرائط پر عمل درآمد کرنے کی کتنی صلاحیت ہے، اس پر ایک سوالیہ نشان ہے، مگر ادارے کے سربراہ کا کہنا ہے کہ اس مسئلے کا حل حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے۔
ایف اے ٹی ایف نے پاکستانی حکومت کی اپنے ایکشن پلان کو پورا کرنے کی بات کو مانا ہے، اور اگر ان کے پاس اس کو پورا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ وہ کم وقت میں یہ پیدا کریں گے تاکہ طے شدہ اہداف پورے ہو سکیں۔
ایک وقت تھا جب بچوں کو ہوم ورک میں مدد دینا، ان سے کھیلنا، ان کی رہنمائی خاندان کے بزرگ اپنے ذمے لے لیا کرتے تھے، لیکن خاندانی نظام کے بکھرنے کے بعد امریکہ میں اب یہی کام دادا دادی نانا نانی کے بجائے فاسٹر گرینڈ پیرنٹس پروگرام کے تحت بزرگ رضاکار کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس بارے میں ہمارے ٹیلی ویژن کے ساتھی امان اظہر کی ایک رپورٹ۔
میری صبح اٹھنے کی وجہ ہے، مجھے روزانہ کی بنیاد پر ایک جگہ جانا ہوتا ہے اور بچوں کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے۔
سینڈرا بچوں کی مدد کرنے سکول جاتی ہیں۔ یہ 72 سالہ خاتون ایک دہائی سے دادی کا کردار نبھا رہی ہیں۔
Good morning, friends.
سینڈرا بچوں کے لیے ناشتہ بناتی ہیں۔ ایک دوسرے سکول میں ان کے ساتھی رونلڈ لیوس بھی بچوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔
میں صبح آتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں بھاگ کر اپنے ہم جماعتوں سے ہاتھ ملاؤں یا گلے ملوں۔
دادا لیوس بچوں کے اخلاق کا خاص خیال رکھتے ہیں۔
زیادہ تر جن بچوں سے میرا تعلق بنا ان میں لڑکے کچھ شرارتی تھے، بہت پرزور، تو میں نے ان کے ساتھ دوستی کر لی تاکہ انہیں سکون دلا سکوں۔
لیوس فاسٹر گرینڈ پیرنٹ پروگرام کا حصہ ہے۔ رضاکاروں کا 55 سال سے اوپر ہونا اور خوش آمدنی سے متعلق لوازمات کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ آن لائن فارم پر کرنا، جسمانی امتحان پاس کرنا اور ایک ہفتے کی ٹریننگ مکمل کرنا شامل ہے۔
ہمارے بہت سے بزرگ افراد ہمارے پاس خلوص نیت سے مدد کے لیے آتے ہیں، لیکن انہوں نے بہت عرصے سے پڑھایا نہیں ہوتا، وہ اسکول سسٹم سے دور رہے، تو ہم اپنی ٹریننگ کے ذریعے تین چیزوں پر توجہ دیتے ہیں۔ ایک تو انہیں تعلیم سے متعلق نئے تصورات اور الفاظ سے روشناس کرانا، دوسرا انہیں ان کے بچوں کی تعلیم سے متعلق فرسودہ تصورات سے چھٹکارا دلانے میں مدد کرنا، اور تیسرا ہم ایسا ماحول بنانے کی کوشش کرتے ہیں جہاں وہ کلاس میں اپنے آپ کو بچہ ہی محسوس کرے۔
اس کے بعد ان نئے فوسٹر دادا دادیوں کو عمومی طور پر ان کے گھروں کے نزدیک مختلف سکولوں میں تعینات کیا جاتا ہے۔ اساتذہ اس مدد کے لیے شکر گزار ہیں۔
میں اپنے جذبات کو الفاظ میں نہیں بیان کر سکتی، یہ میرے دائیں بازو کی طرح ہیں۔ وہ پہلے ہی وہ سوچ رہی ہوتی ہے جو میں سوچ رہی ہوں، یا جب میں سوچ کے درمیان میں ہوتی ہوں، اور بچوں کی مدد کرتی ہیں۔
بچے بھی ان دادا دادی سے پیار کرتے ہیں، ان کے لیے یہ اپنے سے بڑی عمر کے دوستوں جیسے ہیں جو مددگار ہیں۔
وہ اسکول میں ہمارے دادا ہیں، میرے دادا دادی اسکول نہیں آتے، تو میرے خیال میں ایک اور دادا کا اسکول میں ہونا جہاں میں ہوں اچھی بات ہے۔
فوسٹر دادا داری رضاکار ہیں جنہیں معمولی معاوضہ دیا جاتا ہے، دوپہر کا کھانا اور آنے جانے کا خرچہ بھی ملتا ہے۔ ملک بھر میں 20,000 بزرگ افراد یہ کردار نبھا رہے ہیں، جن میں سے 200 سے زیادہ واشنگٹن میں ہیں، جبکہ 100 مزید نے یہ کردار نبھانے کے لیے درخواست دی ہے۔ لیسیا بیکلیٹ کی رپورٹ کے ساتھ امان اظہر، وائس آف امریکہ۔
انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور کے 3 طالب علموں نے ایک ایسا ٹیلی روبوٹک سسٹم بنایا ہے جو ورچوئل ریئلٹی پر کام کرتا ہے۔ اس سسٹم کی ایجاد سے پاکستان کے صنعتی شعبے کو اب تکنیکی مدد کے لیے غیر ملکی ماہرین کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ رپورٹ دی ہے سمن خان نے۔
یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور کے میکاٹرونکس کے طالب علموں ارمغان سرور، عبداللہ ہمایوں اور محمد وسیم سے، جنہوں نے انڈسٹریل سیکٹر کے ایک بڑے مسئلے کو مقامی سطح پر حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ کسی مشین کا ڈیزائن بدلنا ہو یا اس کی کوئی خرابی دور کرنی ہو، ان کا بنایا ٹیلی روبوٹک سسٹم یہ پیچیدہ کام ورچوئل ریئلٹی کی مدد سے کر سکتا ہے۔
پاس میں کرنا ہے کسی روبوٹ کا، تو آپ کو ایک باہر سے سروس پرووائڈر جس نے آپ کے انڈسٹری میں روبوٹ انسٹال کیا، آپ کو انہیں بلانا پڑتا ہے اسپیشل، اور وہ آ کے آپ کے روبوٹ کا پاتھ چینج کرتے ہیں۔ بہت لمبا ٹاسک ہے، لائک سم ٹائمز ڈیز، سم ٹائم ویکس لگ جاتے ہیں، اور اس کے دوران یہ ہوتا ہے کہ آپ کی انڈسٹری بند ہے، آپ پروڈکشن نہیں کر سکتے۔ تو ہم نے ایک سولوشن، ایزی سولوشن اس لیے پرووائڈ کیا۔
اصل روبوٹ پر لگا کیمرا کمپیوٹر اسکرین تک مناسب پہنچاتا ہے، جس کے بعد ورچوئل ہیڈ سیٹ کی مدد سے اس سے کام لیا جاتا ہے۔
ہمارے روبوٹ میں 2 فیچرز ہیں، ایک لائیو موڈ ہے اور ایک ٹیچ موڈ ہے۔ لائیو موڈ میں یہ ہوتا ہے کہ روبوٹ جو اینڈ یوزر ہے وہ روبوٹ کا اینڈ افیکٹر ورچوئل اسپیس میں پکڑ کے اس کو موو کرواتا ہے۔ ایک دوسرا موڈ بھی ہے جس میں ٹیچ موڈ ہے، جس میں بھی موومنٹس ہم ورچوئل اسپیس میں ہم موو کروائیں گے، وہی موومنٹ سٹور ہوتی جائیں گے۔
ورچوئل ریئلٹی کی ٹیکنالوجی سے کام کرنے والے اس روبوٹ کو دور بیٹھے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔
ہم بمب ڈسپوزل ٹیمز کی بات کریں تو ہیومن ایک سیف سائٹ پہ بیٹھ کے، کمرے میں بیٹھ کے اس روبوٹ کو ورچوئل ریئلٹی کے تھرو دیکھے، اور اس میں جو ہے اس کو پتا ہوگا کہ میں نے کہاں پر کس طرح سے بمب ڈسپوز کرنا ہے، پر وہ کام آپ کا پیچھے روبوٹ کر رہا ہوگا۔
تعلیمی سطح پر بنے اس پروٹوٹائپ کو مارکیٹ میں متعارف کرنے کے لیے یونیورسٹی انتظامیہ کے پاس منصوبہ موجود ہے۔
نیشنل سینٹر آف روبوٹکس بھی ایک فورم ہے جس میں کافی زیادہ یونیورسٹیز انوالو ہے، اور ان یونیورسٹیز کے آگے انڈسٹریز کے ساتھ بھی لنکس ہے۔ ڈفرنٹ جو روبوٹس پہ کام ہو رہا ہے وہ انڈسٹریز کے لنک کے ساتھ ہی ہو رہا ہے، تو آٹومیٹکلی ہم اس پروجیکٹ کو بھی وہاں پہ لانچ کریں گے۔
طالب علموں کو امید ہے کہ اس ٹیلی روبوٹک سسٹم کی مدد سے نچلی اور درمیانی سطح کے مینوفیکچررز میں آٹومیشن کو فروغ ملے گا۔
جامعات میں فائنل تھیسس تو پڑھائی کا حصہ ہوتے ہی ہیں، ایسے میں اگر ان پر کی جانے والی محنت ایسے پروجیکٹس پر کی جائے جس سے دیرینہ مسئلے کا حل نکل سکے، تو اس سے بہتر بھلا اور کیا ہو سکتا ہے۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو، تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے۔ دن ہو یا رات، جب دل چاہے، اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کی ایڈیٹر تھیں مدثرہ منصر، پروڈیوسر فائزہ بخاری اور انجینئر کارل اسٹارونگ۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ خالد حمید کو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا اور پروگرام سنیے گا جہاں رنگ۔